اس میں خاص طور پر ارکان اسلام نماز روزہ حج زکات ان سب کے علم میں حلال حرام کے موٹے موٹے احکام بھی علم میں ہیں, چاہے تو کبھی ہے تو چاہیے لیکن علم میں. دوسرا فرق بھی بہت حد تک لوگوں کے ذہنوں میں, کیونکہ وہ طویل عرصہ رہا ہے, چاہے صوفیہ کے تحت رہا ہو, ان کے نظام کے تحت رہا ہو, لیکن تبلیغ چاہے ہمارے علماء کا نظام جو ہے انہوں نے چاہے اپنے فرقے وارانہ مقصد کے لیے لفظ استعمال کیا ہو, لیکن لفظ تبلیغ جو ہے تو جاری رہا. یہ اصطلاحات سرے سے اوجھل ہو گئی ہے. خلافت راشدہ کے بعد جو تدریجاً زوال آنا شروع ہوا, وہ نظام عدل و قسط, وہ پورا کا پورا نظام زندگی, اس کا تصور تو رفتہ رفتہ بالکل تحت ہو گیا. اور اس کا سب سے بڑا جو مشکل اور کٹھن کام کرنا پڑ رہا ہے احیاء اسلام کی جدوجہد کے ضمن میں, وہ یہی اس تصور کو نکالا جائے. اور واقعہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں بھی جب بھی قدم رکتا ہے کسی کا, اگر آپ جائزہ لیں گے تجزیہ کریں گے تو معلوم ہوگا کہ اسی کی کمی کی وجہ سے قدم رکتا. پھر آدمی کی توجہات دین کے کچھ مظاہر کی طرف ہو جائیں گی. پہلی منزل کو اور خوشنما بنانا, پہلی منزل میں نماز بھی ہے, اس نماز جی کے اندر اور اس کے درجات, اس کی گہرائی گرائی کو بڑھاتے چلے جانا, اسی میں نوافل کا مزید اہتمام ہو رہا ہے, اسی کے اندر جو ہے اور اس کو چمکانے کی اپنی جگہ پر وہ کوششیں سب کی سب کے ہاتھ مبارک. لیکن یہ کہ اگر وہ کمپنسیشن کے طور پر ہو اس تیسری منزل میں اپنی ذمہ داریوں کی ادائیگی سے کی کوتاہی جو ہے اس کی کمپنسیشن کی جا رہی ہو, تو در حقیقت یہی چیز پر کتنا بن جاتی ہے. یہی چیز ہے جس نے کہ دنیا میں رہبانیت کی شکل اختیار کی, نیکی کا شدید ترین جذبہ تھا. آج صبح بھی جیسا کہ میں نے عرض کیا, یہ حضرت مسیح علیہ السلام کے پیروں میں جن کی اتنی تعریف اللہ نے کی ہے, وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوہ رأفة ورحمة, ہم نے ان لوگوں کے دلوں میں کہ جنہوں نے حضرت مسیح کی پیروی کی تھی رأفت اور رحمت کوٹ کوٹ کر بھر دی. یہ تو ہمارا فضل تھا, لیکن وہ رحمانیت اتبعوہ فاتبعناها علیہ, رحمانیت کی بدعت انہوں نے ایجاد کی, ہم نے یہ ان پر لازم نہیں کی تھی. وہ اضافی بوجھ خود اندازتے چلے گئے, نتیجہ یہ نکلا کہ جیسا کہ صبح میں عرض کر چکا ہوں, وہ باطل سے پنجہ آزمائی والی طاقت میدان سے ہٹ کر گوشوں میں کونوں کھجروں کے اندر سمٹتی چلی گئی. آج میں صبح بھی اپنے اس کو مختصر سے بیان کے بعد, اس لیے کہ دماغ جب تک اسے تحریک ہو جاتی ہے تو وہ خود بخود سوچتا رہتا ہے, تو کچھ الفاظ ذہن میں آئے. ایک انتہا دنیا پرستی, طالب دنیا بن جانا, دوسری انتہا ترک دنیا, رہبانیت تاریخ دنیا بن جانا. ان دونوں کے مابین مطلوب کیا ہے؟ دنیا میں رہو, اس کا رخ بدلو, خدا پرستی کی طرف رخ کر دو, اور اس کے اندر سے نظام باطل اور نظام ظلم کو ختم کر کے نظام حق کو کھائے. اور اس کا سبب کیا ہے؟ اس کو بھی نوٹ کر لیجیے. اگر نظام باطل یا جو ظالمانہ نظام قائم ہے, انسانوں کی عظیم اکثریت ڈھور ڈنگر بن کر زندگی گزارتی ہے, دنیا کے جو مسائل ہیں مالی مسائل, ان پر ایک پردے کا قبضہ ہو جاتا ہے, ارتکاز دولت ہو, ایک طبقہ ان کا اجارہ دار بن کر بیٹھ گیا. عظیم انسانیت, عظیم اکثریت انسان کی, وہ ڈھور ڈنگر مویشیوں کی لتو اونٹ, بال برداری کے حیوان, گولو کے بیل, وہ انسانیت کے سطح سے گرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. کوئی سوچ وچار, کوئی اعلیٰ خیال, کوئی اونچی سوچ, اس کے قریب بھی بدلنے کا کوئی سوال نہیں. لہذا در حقیقت اسلام نے جو یہ میدان قرار دیا ہے کہ بجائے اس کے کہ تم خدا پرستی کا جذبہ جو ہے اس کو لے کر گولو کھجروں میں جا کر بیٹھ جاؤ, تپسیاں کرو, اور تقرب النوافل کے ذریعے سے روحانی ترقی کی منزلیں طے کرو, یہ تقرب الفرائض کا میدان ہے تمہارے لیے. باطل سے پنجہ آزمائی کر کے اس نظام کو صحیح بنیادوں پر, عدل اور قسط کی بنیادوں پر استوار کرو, تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اللہ سے لو لگا سکے, اللہ کی معرفت حاصل کر سکے, اللہ کی بندگی کر سکے, اللہ کی محبتوں سے اپنے یہاں خانہ قلب کو آباد کر سکے. یہ در حقیقت خدمت قلب کا سب سے اونچا مقام. بہرحال یہ ہے تیسری منزل, اور اس کی فرضیت کا احساس ہے در حقیقت, اس لیے کہ ہم نے جو یہ تنظیم بنائی ہے, یہ میں کل انشاءاللہ تعالی جو حصہ ہمیں پڑھنا ہے اس میں آپ کے سامنے یہ بات تفصیل کے ساتھ آ جائے گی کہ کیا ہمارا یہ تدریجی ارتقا ہوا ہے اس تنظیم اسلامی کے ذمن میں. کہ ہم نے جب آغاز کیا تھا تو جو تصور ہمارا ہے تاسیسی قرارداد کے حوالے سے, اس میں بھی یہ تصور اتنا نمایاں نہیں ہے. اس کے خاص اسباب ہیں, اس کا خاص تاریخی پس منظر ہے جس کو میں نے اس میں بیان کر دیا ہے, جو کل انشاءاللہ ہم پڑھیں گے, اس کا اس کو سمجھ لینے کی ضرورت ہے. اصل یہ تحریک جو ہم نے بنائی چڑھائی ہے, یا جو ہم تحریک جو تنظیم ہم نے قائم کی ہے, یہ کس تیسری منزل کے لیے, یہ اس کا اصل ہدف ہے. اس کا جو جواز ہے, اس کے قیام کا جواز, وہ در حقیقت یہ تیسرے لیول کا فرض ہے. نفی نہیں ہے پہلے دونوں فرائض کی, وہ منزلیں ہیں, وہ سیڑھیاں ہیں, انہی کے حوالے سے یہاں تیسری پر پہنچیں گے, لیکن اس تنظیم کا بنیادی مقصد در حقیقت اس تیسرے لیول کے اپنے فرض کو ادا کرنا. اب آئیے, جو وہ نقشہ تھا جو پہلے صفحے پر ہے, لیکن اس کے لیے پہلے یہ عبارت پڑھ لیجیے. متذکرہ بالا تین فرائض کی باہمی نسبت اور ان کا ایمان اور ارکان اسلام کے ساتھ ربط و تعلق ایک ایسی سہ منزلہ عمارت کی مثال سے خوب واضح ہو جاتا ہے, جس کی نمبر ایک زیر زمین بنیاد ہے جو نظر نہیں آتی, لیکن پوری عمارت کی مضبوطی اور پائیداری کا دار و مدار اسی پر ہے. نمبر دو, اسی بنیاد کا ایک حصہ زمین سے باہر ہے جو نظر آتا ہے, جسے عرف عام میں کرسی اور انگریزی میں پلنچ کہتے ہیں. نمبر تین, پہلی منزل پر صرف چار ستون ہیں, دیواریں تعمیر نہیں کی گئی ہیں. ظاہر ہے کہ اوپر کی پوری تعمیر کا وزن انہی کے ذریعے بنیاد تک پہنچتا ہے. نمبر چار, ان ستونوں پر پہلی چھت قائم ہے. نمبر پانچ, دوسری چھت بھی اگرچہ ان ستونوں ہی پر قائم ہے, لیکن دیواروں کی تعمیر کے باعث ستون نظر نہیں آتے. نمبر چھ, اس کے اوپر تیسری اور آخری چھت ہے, اس کا بھی معاملہ یہی ہے. یہ پہلے صرف اس نقشے کو دیکھ لیجئے, اس کے بعد بقیہ عبارت پڑھیں گے. یہ نیچے جو کئی اسٹیپس کی شکل میں ہے, یہ ہے وہ بنیاد زیر زمین, لکھا ہوا بھی ہے زیر زمین بنیاد. اس کے بعد یہ کرسی جس کو لکھا گیا ہے, یہ ڈارک ہے, زیادہ سیاہ رنگ ہے. یہ ہے در حقیقت وہ کرسی اپنے, اس پر یہ چار ستون, اس پر پہلی چھت. اس کے بعد جو ہے وہ ستون نظر نہیں آ رہے, اس لیے کہ اب دیواریں یہاں تعمیر شدہ ہیں. اگرچہ یہ حقیقت سب کے علم میں ہے کہ اوپر کی ستونوں ہی پر دوسری چھت ہے, لیکن یہ کہ وہ ستون نظر نہیں آئے. پھر اس کے بعد یہی معاملہ تیسری منزل کے لیے, تیسری چھت کے لیے. تو اب پھر ریورٹ کیجیے, سبا 29 پر آئیے. اس مثال میں زیر زمین بنیاد ایمان کا تصدیق بالقلب والا حصہ, یعنی یقین قلبی, جس طرح یہ بنیاد زیر زمین نظر نہیں آتی, اسی طریقے سے یقین قلبی نظر نہیں آئے. البتہ ایک فرق ذہن میں رکھیے, ہماری عمارتیں خواہ کتنی ہی اونچی ہو, خواہ 100 منزلہ ہو, اور اس کی کتنی ہی بنیاد گہری لے جائیں, بہرحال ایک حد ہوتی ہے گہرائی کی, اس پر جا کر وہ اس بنیاد کی گہرائی ختم ہو جائے گی. اس یقین قلبی کی گہرائی کی کوئی حد نہیں. وہ جو الفاظ حدیث میں آئے ہیں, انتعبد اللہ کان کا ترا فلم تکن ترا فانہ یرا, یہ کسی درجے میں اس کی تعبیر کرتے ہیں, لیکن حقیقت یہ الفاظ بھی صرف ایک تمثیل کا کرایا ہے. اس گہرائی کی کوئی انکار, اللہ تعالی کے ساتھ یقین, یقین کی پختگی, یقین کی گہرائی کی منزلیں بے انتہا ہوگی. اور ہمارے اعتبار سے تو واقعہ یہ ہے کہ ان کے بارے میں ہم یہی کہیں گے کہ ناممکن الحصول, لیکن یہ بات نوٹ کر لیجیے کہ ہماری مثال میں بہرحال کوئی نہ کوئی حد نیچے آئے گی, اس سے آگے ہم نہیں جا سکتے, لیکن حقیقت میں اس ایمان کی گہرائی کی کوئی حد نہیں. حضور نے جو فرمایا کہ میدان حشر میں جو نور لوگوں کو عطا ہوگا, تو کچھ لوگوں کا نور اتنا ہوگا کہ جو مدینے سے جس کی روشنی پہنچ گئی ہوگی, صنعاء تک، یمن تک، اور کچھ لوگوں کو نور صرف اتنا ہوگا جو میسر آئے گا کہ ان کے قدموں کے آگے روشنی ہو جائے گی، تو بہت خوش نصیب ہوں گے وہ جنہیں اتنی بھی روشنی مل جائے اس دن کہ وہ قدموں کے آگے روشنی ہو اور وہ ٹھوکر کھا کر جہنم میں گر نہ جائیں۔ لیکن بہرحال جہاں تک درجات کا تعلق ہے، کیا ایمان کی گہرائی حضرت ابوبکر کی تھی، پھر وہ بھی ابھی غیر نبی ہے، صدیق ہے چاہے اور صدیق اکبر ہے لیکن نبی تو نہیں ہے، انبیاء کے ایمان کی گہرائی کا کیا عالم ہوگا، یہ ہمارے تصور سے ماورا ہے۔ اس عمارت میں غیر زمین بنیاد ایمان کا تصدیق بالقلب والا حصہ یعنی یقین قلبی ہے، بنیاد کا نظر آنے والا حصہ اقرار باللسان ہے یعنی کلمہ شہادت۔ چار ستون چار عبادات کی نمائندگی کرتے ہیں یعنی نماز، روزہ، زکات اور حج۔ پہلی چھت اسلام ہے، اسلام اطاعت، تقویٰ اور عبادت کی نمائندگی کرتی ہے۔ دوسری چھت تبلیغ، دعوت، امر بالمعروف، نہی عن المنکر اور شہادت علی الناس سے عبارت ہے۔ اور تیسری اور آخری چھت تکبیر رب، اقامت دین، اظہار دین، الاء کلمۃ اللہ یا قیامت حکومت الہیہ کی مظہر ہے۔ ذرا اس جو نقشہ ہے اس پر جگہ مرتکز کیجیے۔ اس تمثیل کے حوالے سے جو چند بہت بنیادی حقیقتیں ذہن میں مستعدہ رکھنے کی ضرورت ہے، اہم ترین چیز ایمان، اور ایمان کا اقرار باللسان والا حصہ نہیں بلکہ یقین قلبی والا حصہ۔ اہمیت میں دوسرے نمبر پر ارکان اسلام، اوپر کی ساری عمارت کا بوجھ ایمان کو مستقل ہو رہا ہے ان ارکان اسلام کے ذریعے سے۔ نمبر تین، اہم ترین جو ہے منزل وہ پہلی ہے، اگرچہ بلند ترین منزل تیسری ہے لیکن پہلی منزل ہی پر دار و مدار ہے دوسری کا، اور دوسری کے بعد تیسری کا۔ ظاہر بات ہے کہ تیسری منزل ہوا میں معلق ہو کر قائم نہیں کی جا سکتی، پہلی منزل ہی پر استوار ہو، اس اعتبار سے اہم ترین منزل۔ اسی لیے کل بھی میں نے وہ حدیث پڑھی تھی، آج بھی آ جائے گی کہ اصل جہاد کیا ہے، جہاد نفس کے ساتھ، المجاہد من جاہد نفسہ۔ افضل الجہاد کیا ہے؟ اس بندگی کے لیے جو جہاد کرنا ضروری ہے، در حقیقت وہ ہے سب سے افضل جہاد، اس لیے کہ وہ اہم ترین ہے، اسی پر بقیہ تمام جو منزلیں ہیں جہاد کی وہ سوار ہو سکتی۔ ایک بات یہ نوٹ کیجئے کہ جب شہادت علی الناس کا تصور قرآن مجید میں آیا ہے کہ اے امت مسلمہ تمہارا فرض منصبی یا غرض تاسیس یہ ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اس کے فوراً بعد خطاب ہوا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ معلوم ہوا کہ یہ عظیم منزلوں کے لیے بھی اصل سہارا نماز ہے، ستون وہی ہے جو اوپر بھی چل رہا ہے، اگرچہ اس کا ذکر صرف ارکان اسلام کے طور پر آئے گا، حدیث میں بھی آئے گا، وہ ارکان اسلام ہے، اسلام تو پہلی چھت پر آ گیا، بات مکمل ہو گئی، لیکن در حقیقت اگلی منزلوں کے لیے بھی ساری قوت جو آپ کو ملے گی، آپ کے لیے جو استقلال اور صبر و ثبات کے لیے سب سے بڑا ذریعہ بنے گی وہ نماز۔ وہی بات جو اس میں میں نے باتیں کی، اجازت سے اگلی منزلوں کی جو ہے چھتیں، ان کا بھی لوڈ انہی ستونوں کے حوالے سے جا رہا ہے، وہی ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، لیکن یہ کہ نظر نہیں آتے، ان کا ذکر جب بھی ہوگا وہ صرف ارکان اسلام کے طور پر۔ اسی کو ذرا آپ منفی رخ پر لے آئیے، اگر صرف یہ ستون استوار کر لیے جائیں اور اس پر اسلام کی چھت بھی نہ رکھی جائے، ہما وقت، ہما تن، ہما وجوہ بندگی، تو یہ ستون بے معنی ہے، پھر تو یہ یادگار کے طور پر ہے، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ جہاں ایک طرف انتہائی اہم ہے یہ، بشرطے کہ وہ پورا تصور آپ کے سامنے ہو، وہ آپ کو کس لیے چاہیے استعانت یہ بھی تو سامنے ہو، مستعین ہوں کس چیز کے لیے، کس مقصد کے لیے، مدد حاصل کرو کس چیز کے لیے، کس مقصد کے لیے۔ ظاہر بات ہے کہ اگر وہ مقصد ہی نہیں ہے تو استعانت کا تصور ختم ہو جائے گا۔ اس اعتبار سے اگر یہ پوری عمارت سامنے نہیں ہے تو یہ نیچے بھی بے معنی باتیں بن جائیں گی، ریچولس ہوں گے، نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں ہے، روح ختم ہو جائے گا۔ معنویت کھو دیتی تھی. یہ چیزیں چلی آ رہی ہیں، 1400 برس سے چلی آ رہی ہیں. اسلام دوبارہ قائم نہیں ہو سکا. باقی 48 لاکھ تو انگریز کے دور میں بھی چلتے رہے، سکھوں کے زمانے میں بھی باہر لوگوں نے نمازیں تو پڑھی ہے، مسجدوں کی بے حرمتی ہو گئی، اذانوں پر پابندی لگ گئی، گھروں میں نمازیں پڑھی، نمازیں تو ہوتی رہی. اصل جو کمی آئی ہے وہ در حقیقت اس تصور میں، اور خاص طور پر اس کی جو بلند ترین منزل ہے، جب سے وہ نگاہوں سے اور ذہن سے خارج ہوئی ہے، پھر ہمارا یہ پورا نظام جو ہے اس نے رسومات کی شکل اختیار کر لی کہ رہ گئی رسم ادا روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا ترتیب ادا نہ رہی. اب آئیے تین لوازم. یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جو دو اور دو چار کی طریقے سے اپنے ذہنوں کے اندر آپ کو راسخ کر دی. ان تین اساسی فرائض سے عہدہ برا ہونے کے لیے تین لوازم لابد منہ ہیں. لابد منہ وہ چیز جس کے بغیر گزارا ہی نہ ہو سکتا، ناگزیر. نمبر ایک، اب یہ ہے جس پر کہ کل جمعہ میں گفتگو ہوئی تھی، دوام جہاد فی سبیل اللہ کا ظہور، یعنی جہاد فی سبیل اللہ یہ ایک دائمی اور مسلسل عمل کا نام ہے، یہ محض فرض کفایہ نہیں ہے. اگر صرف جنگ کے معنی میں لیا جائے گا اس طرح کو، تو پھر وہ فرض کفایہ بن جائے گا، پھر وہ ذہنوں سے اوجھل ہو جائے گا، پھر ضرورت محسوس ہوگی کہ اسے ارکان اسلام میں شمار کیا جائے، وہ بھی غلطی ہو جائے گی. ارکان اسلام وہی رہیں گے، اور بڑی خوبصورتی سے ہماری اس عبارت کے اندر ہماری جو نقشہ ہے اس میں آ گیا ہے. نیچے ایک رکن ہے، پلنٹ کے طور پر 4 ستون کھڑے ہیں، بونیل اسلام و علا خمسن، اسلام کی چھت قائم ہے ان 5 چیزوں پر، جن میں سے 4 ستون ہیں، اور وہ نیچے وہ پلنٹ ہے جن پر کے 4 ستون کھڑے ہوئے ہیں. اب یہ جو جہاد ہے، یہ تینوں لیولز پر اس کی مختلف شکلیں ہیں جن کو کہ ہمیں علیحدہ علیحدہ آئیڈینٹیفائی کر لینا چاہیے. فریضہ اول کے ضمن میں جو میں کل عرض کر چکا ہوں اپنے خطاب جمعہ میں، نفس امارہ، شیطان لعین اور اس کی ذریت سلبی و معنوی، اور بگڑے ہوئے معاشرے کے غلط رجحانات کے دباؤ کے خلاف جدوجہد اور زور لگانے کی صورت میں ہوتا ہے، اور حدیث نبوی کی روح سے یہی افضل الجہاد. پہلی سطح پر پہلا تقاضا پورا کرنے کے لیے اسلام، عبادت، اطاعت، کیونکہ وہ ہما تن ہما وجو ہما وقت مطلوب ہے، لہذا ہما تن اور ہما وقت آپ کو جہاد کرنا پڑے گا اپنے نفس امارہ کے خلاف، اس کو بھڑکانے والے شیطان لعین اور اس کی ضروریت سلبی و معنوی کے خلاف، اور پھر غلط معاشرہ ہے، اس کے رجحانات ہے، اس کا دباؤ ہے، اس کا پریشر ہے، اس کے خلاف. فریضہ سازی کے ضمن میں دعوت و تبلیغ کے لیے جان اور مال کھپانے کی صورت میں ہوتا ہے، ظاہر بات ہے کہ فریضہ سازی کے ضمن میں بھی اپنا وقت لگائیں گے، اپنی صلاحیتیں صرف کریں گے، اپنی دنیاوی امیدیں جو ہے وہ ختم کریں گے، کم کریں گے، ایمبیشنز کم کریں گے، کبھی تو آپ وقت نکال سکیں. اور جیسا کہ کل بھی میں عرض کر چکا ہوں، پہلے خود سمجھیں گے، خود پڑھیں گے، خود اس کا گہرا شعور اور فہم حاصل کریں گے، تبھی تو اس کا انسان ہوگا کہ اسے سمجھائے پہنچائے. پھر اس کے لیے تین لیول تھے، ہر سطح کے آدمی کو کیٹر کرنا ہوگا، مختلف طبقات کی ضرورتوں کو پورا کرنا ہوگا، انٹلیکچوئل کے لیے ان کی سطح پر تبلیغ کی ضرورت ہوگی، عوام الناس کے لیے ان کی نئی سطح کے مطابق تبلیغ کی ضرورت ہوگی، اور جو مخالف قوتیں ہیں گمراہ کرنے پر لوگوں کے جو ادھار کھائے ہوئے ہیں ان کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے، ظاہر کرنے کے لیے وقت اور قوت اور صلاحیت کا صرف کرنا ہوگا. یہ تمام سے تمام جو ہے یہ جہاد فی سبیل اللہ کی دوسری منزل ہے. اگر کہ جیسا کہ میں کل عرض کر چکا ہوں، یہ نوٹ کر لیجئے، اگر ہم اسٹرکٹلی دیکھیں قرآن مجید میں جو اس اصطلاح کا استعمال ہوا ہے، تو پہلی سطح پر جہاد کے لیے قرآن میں لفظ جہاد نہیں آیا، یہ صرف حدیث میں آیا، اس لیے یہاں پر تذکرہ موجود ہے. اب تو اس جہاد اور الجہاد و المجاہد و مجاہد اگر صحیح احادیث نبویہ کے اندر یہ مضمون آیا ہے، قرآن میں نہیں. دوسری منزل کا جو جہاد ہے، جس کے بارے میں کل میں نے بڑا سا ایک اشارہ کیا، کہ جب تک اتمام حجت کے درجے تک وہ دوسری منزل پیدا کر لی جائے تیسری منزل پر ہتھیار اٹھانے کی اجازت نہیں ہوگی. یہ بہت اہم نقطہ ہے. اس دعوت کے مرحلے سے گزرے بغیر تیسری منزل پر پہنچ جانا اور ہتھیار اٹھا لینا اور قتال فی سبیل اللہ کا نعرہ لگا دینا یہ در حقیقت بہت بڑی غلطی ہے. اور دین کی اس حکمت کے اندر جو بھی اعمال کے اندر جو ترتیب و تدریج ہے اس کو گویا کہ بالکل الٹا کر دینا اس کے لیے لازم ہے کہ یہ دعوت کا مرحلہ اس درجے میں سر ہو چکا. اس لیے کہ اسی کے نتیجے میں پولرائزیشن ہوتی ہے معاشرے میں, جسے میں نے کل کہا تھا کھلیان کو صاف کرنا. وہ اپنے کھلیان کو خوب صاف کرے گا, بھوس علیحدہ کر دے گا, گندم علیحدہ کر دے گا. اس کے لیے مسلسل دعوت کا عمل, وقت و صلاحیت کا سر. اور چونکہ دعوت کے ساتھ ساتھ ایک چیز خود نفسی ہو جاتی ہے, وہ پیسیو ریزسٹنس ہے. جو مخالفت ہو رہی ہے اس پر سب جو دعوت کے لوازم میں سے سورہ حمیم سجدہ کا شاید آج ہی درس ہونا ہے, ہمارے ساتھیوں میں سے کوئی ساتھ دیں گے تو اس میں چونکہ معاملہ آیا ہے دعوت کا, ہو چکا آج صبح ہوا ہے. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا, لہذا وہاں صبر کی جو منزل آئی ہے اتفاع بالتی یا احسن فیض الذی بینک و بینہ عداوت کانہ ولی حمیم, گالیاں کھاؤ اور دعائیں دو, پتھر کھاؤ اور خون پیش کرو. دعوت کے مرحلے پر یہ صبر محض جو ہے یہ ہے در حقیقت کے جو سب سے بڑی طاقت کا بمبا اور چشمہ بنتا ہے. یہ تربیت کا بھی سب سے اہم ذریعہ ہے, ضبط نفس کا سب سے اہم ذریعہ ہے کہ کسی وقت جوش میں آ گیا انسان چاہتا ہے کہ ریٹیلیٹ کرے, کیا ہوگا میرے ٹکڑے اڑا دیں گے لیکن میں دو چار کو مار کر کروں گا, لیکن نہیں, جھیلو, دب کرو, صبر کرو, ہاتھ دھو کے رکھو, کفو اہلیت. تو یہ دعوت کے مرحلے کے ساتھ چونکہ صبر بحث کا مرحلہ جڑا ہوا ہے, اس کا جب تک کہ ایک اتمام حجت کے درجے تک اس کی تکمیل نہ ہو چکی ہو اس وقت تک جو ہے اگلی منزل کی طرف پیش قدمی در حقیقت منہج انقلاب نبوی کے خلاف, حکمت دین کے منافی. یہ دوسری بات ہے کہ آپ کے ملک پر کوئی حملہ آور ہو گیا ہے, تحفظ بھی آپ کھڑے ہو گئے, وہ جہاد گئے, وہ جائز جنگ ہے, اب اس میں اگر جان گئی ہے تو وہ شہادت کی موت ہے. اگر مال کی حفاظت میں بھی آپ نے اپنی جان دے دی ہے تو آپ کی موت جو ہے وہ شہادت کی موت ہے. روح حدیث من قتل دون مال ہی فہو شہید, لیکن جہاد فی سبیل اللہ بالکل دوسری شے ہے. اس کا ہدف معین ہے, لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ, اس ہدف کے اعتبار سے ساری اسٹریٹجی بنے گی, اس ہدف کے اعتبار سے اس کے مراحل اور مدارج معین ہوں گے. اس اعتبار سے یہ دوسری منزل کی بات جو ہے اس کی اہمیت, اس کو یوں نہ سمجھیے کہ یہ صرف خانہ پوری کے لیے, صرف یہ کہ دعوت و تبلیغ کا صرف ایک عنوان آپ کے ذہنوں میں قائم ہو, بلکہ در حقیقت یہ بہت اہم اور فیصلہ کن مرحلہ ہے جہاد فی سبیل اللہ کا, اس لیے کہ اس کے بغیر اگلی منزل جو ہے اس کی طرف پیش قدمی نہیں ہو سکتی. البتہ یہ ایک واقعہ ہے جو میں نے کل آپ کو بتایا کہ قرآن حکیم میں مکی صورتوں میں فی سبیل اللہ کے الفاظ نہیں آئے, لہذا خالص اگر آپ اسٹرکٹلی ٹیکنیکل ٹرمینالوجی استعمال کریں گے تو جہاد فی سبیل اللہ صرف تیسرے لیول کے جہاد کے لیے, اس لیے کہ قرآن مجید میں مکی صورتوں میں جہاد فی اللہ جاہدو فی اللہ حق کا جہاد ہے, والذین جاہدو فینا لنہدینہم سبلنا, اس کے بعد جو ہے لفظ کا اضافہ ہوا ہے فی سبیل اللہ یا فی سبیلنا, یہ بعد میں آئے گا. تو در حقیقت اس میں ایک جو ٹیکنیکل اس کی اصطلاحات کے اعتبار سے جو فرق ہے اس کو ذہن میں رکھیے, یہ ایک علمی بات ہوگی, معلوماتی بات ہے, اس پر مزید انسان غور کرتا ہے تو ان پر بار بار کے دروازے کھلتے ہیں. فریضہ سادس کے ضمن میں یہ ہے اصل میں, اب وہ دین کی اقامت, تکمیل رب, اقامت دین, اظہار دین الحق الدین کل نہیں, یہ تیسرا ہے. اس کے ضمن میں یہ جہاد سر دھڑ کی بازی لگانے اور جان ہتھیلی پٹک کر باقی کی قوتوں سے بالفعل اور بالیت پنجہ آزمائی کی صورت میں ہوتا ہے, بالفعل اور بالیت, عملاً اور طاقت کے ساتھ, جس کے لیے تن من دھن لگا دینے کا عزم حتیٰ کہ جان دے دینے کی آرزو کا ہونا لازم ہے. یہ آخری جملہ جو ہے اسے نظر انداز نہ کر دیجیے, ایک عزم ہے تن من دھن لگا دینا ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. یہ الفاظ کہہ دینے بڑے آسان ہیں لیکن واقعہ یہ ہے کہ ان کا پورا پورا شعور اور پھر اس شعور کے ساتھ اس کا اقرار اور اعلان اور اعتراف, اسے بھی اللہ اس کی توفیق دے دے. بہت بڑے, اس کو قرآن کہتا ہے فَإِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ, بہت بڑے ہمت کے قابل ہے. میری زندگی, میری موت, میری نماز, میری قربانی سب اللہ کے, میرا جینا اللہ کے لیے. ایک جینا ہے اپنے ایک حیوانی تقاضے کے تحت, جبلی تقاضے کے تحت. ہر جی حیات جو ہے اپنی حیات کا تحفظ کرتا ہے, اپنی بقائے ذات کے لیے کوشاں رہتا ہے, اپنی بقائے نسل کے لیے جو بھی فطرت کا راستہ ہے اس کو اختیار کرتا ہے. لیکن ایک ہے کہ جینا ہو اللہ کے, جینا ہو اللہ کے دین کے لیے. اسی کا ایک مظہر وہ حدیث ہے جس میں کہ حضور نے فرمایا من احب للہ وابغض للہ وعطا للہ ومنع للہ فقد استقبل للہ. جس نے محبت کی تو اللہ کے لیے, جس نے کسی سے نفرت کی, بغض کی عداوت رکھی, وہ بھی اللہ کے لیے. اگر کسی کو کچھ دیا تو اللہ کے لیے دیا, اور کسی سے کچھ روکا یا کسی کو روکا تو صرف اللہ کے لیے روکا. اس شخص نے اپنے ایمان کی تکمیل کر دی. اللہم ربنا اجعلنا منہم, اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے. تیسری دوسری بات اس میں آئی تھی جملے میں کہ اس کے لیے جان دے دینے کی آرزو کا ہونا ضروری ہے. یہ ہے وہ بات کہ جو اس حدیث میں آئی ہے, جو مسلمان مرا اس حال میں کہ اس کے سینے میں شہادت کی آرزو بھی نہ تھی, نہ اس نے کبھی اقتدار کی سبیل اللہ میں حصہ لیا, اس لیے اس کا وفا ہے نہیں, اور نہ ہی اس کے سینے میں اس کی آرزو موجود تھی. فقط ماں کا آگا کو بتی نمن دفاع, تو اس کی موت ایک قسم کے نفاق پر ہو, اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں بچائے. اور اسی کے لیے وہ حدیث بھی دیتے رکھیے کہ حضور خود فرماتے لوجدت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم ابویا ثم ابتلا ثم ابویا. میری بڑی خواہش ہے, بڑی آرزو ہے, بڑی تمنا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جاؤں, پھر مجھے زندہ کیا جائے, پھر میں قتل ہو جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر قتل کیا. یہ دونوں حدیثیں جو ہے ذہن میں رکھنی ضروری ہے, اور جائزہ لیتے رہنا چاہیے اپنا کہ یہ آرزو بھی موجود ہے یا نہیں. کم سے کم اس آرزو کو تو اپنی دل کے اندر برقرار رکھنا, یہ ہمارے ایمان کا بنیادی تقاضا ہوگا. گویا جہاد کی پہلی منزل مجاہدہ مع نفس اور آخری منزل قتال فی سبیل اللہ ہے. واضح رہے کہ اسی کا منفی پہلو ہجرت ہے, چنانچہ اس کی بھی پہلی منزل انتہجر ما کرے حرب کو ہے, اور آخری یہ کہ دعوت دین کی جد و جہد میں وقت آنے پر گھر بار, مال و منال اور اہل و عیال کو چھوڑ کر نکل جائے گا. کل وہ حدیث آئی تھی اور ہمارے ہاں دوبارہ اس کا چرچا اللہ کے فضل و کرم سے کافی ہوا ہے. آپ میں سے شاید ہی کوئی ہو جس سے وہ حدیث یاد نہ ہو, کم سے کم مفہوم تو یاد ہو. آمرکم بخمس بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ. کل چونکہ وقت بھی نہیں تھا لہذا میں ہجرت کے موضوع پر کوئی بات کر نہیں سکا, لیکن در حقیقت جس طرح یہ دونوں الفاظ پیٹرن ہو کر آئے اس حدیث میں, اس سے جو میں نے یہاں بات بیان کی ہے اس کا بڑا گہرا تعلق ہے ان دونوں کا آپس میں. یہ بالکل ایک ہی عمل کے دو رخ ہیں, مثبت عمل جہاد, منفی عمل ہجرت. آپ معصیت کو ترک کر رہے ہیں, یہ ہجرت ہے, اور آپ اطاعت کے لیے کوشاں ہیں, یہ جہاد ہے. ایک ہی عمل ہے, آپ نے معصیت کو ترک کیا, گناہ کو چھوڑ دیا, نفس کو اس کی خواہشات سے منع کر دیا, یہ ہجرت ہے. چنانچہ جیسے کہ ابھی میں نے یہ حضور کے اس سوال کے جواب میں جو آپ نے فرمایا ایل ہجرت افضل ہو یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ سب سے افضل ہجرت کون سی, فرمایا انتہجر ما کرے رب کو, کہ ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہارے رب کو پسند ہو, یہ ہجرت ہو گئی. ابھی آپ وہی ہیں, اسی جگہ ہے, اپنے گھر میں مقیم ہے, اپنے بال بچوں میں ہے, اپنے وطن میں ہے, لیکن آپ حاضر ہیں. اگر آپ نے ان چیزوں سے ہجرت کرنی شروع کر دی کہ جو اللہ کو ناپسند ہے، ان سے لا تعلق اختیار کرنی شروع کر دی جن کو کہ اللہ نے منع فرمایا، ان چیزوں کو ترک کرنا شروع کر دیا جو اللہ کو ناپسند ہے، اور ان رشتوں کے اوپر بھی آپ نے جیسے چلانے شروع کر دیے کہ جو رشتے اس اپنی جدوجہد کے راستے میں مانے ہو گئے، ان رشتوں کے اوپر بھی تیشے چلائے جائیں گے. وہ نخلاؤں وہ نتروں کو میں یفجر، اے اللہ ہم چھوڑ دیتے ہیں، کھلا کر لیتے ہیں، یہ کھلا کر لفظ نوٹ کیجیے، کر کے تعلق کر دیتے ہیں، ان سے اپنے تعلقات توڑ دیتے ہیں جو تیرے فلم کو حضور کی راہ اختیار کیے، یہ تو ہجرت ہے. تو یہ ترک تعلق، یہی ترک معاصی، یہ ہجرت کا آغاز ہے. اور اس کے بعد انسان میں یہ نیت رہے، جیسے وہ قتال فی سبیل اللہ کے اگر آرزو سے سیدھا خالی ہے اور شہادت کی موت کی تمنا دل میں نہیں ہے اور موت آ گئی تو گویا کہ ایک قسم کے نفاق پر موت واقع ہوئی ہے. بالکل اسی طریقے سے یہ آرزو دل میں رہے کہ وہ وقت آئے کہ گھر بار مانو بلال سب کو چھوڑ کر وطن کو خیر بات کہہ کر اللہ تعالیٰ کسی وقت اس ہجرت کی بھی توفیق عطا فرمائے، اس کے لیے کوئی مرحلہ آئے گا تب ہوگا. لیکن آج بھی اگر اس آرزو کو اپنے سینے میں پالیں گے تو وہ آپ اس کے ثواب سے محروم نہیں رہیں، اس کو شعوری طور پر اپنی اس آرزو کو پالنے کی ضرورت ہے. کیونکہ بہرحال جو بھی کام جس محل پر بھی ہو رہا ہے، اگلی منزل کب آتی ہے، اس مرحلے پر اس کا تقاضا سامنے آتا ہے، یہ تو بڑی دور کی بات ہے، بظاہر نظر آتی ہے، لیکن یہ کہ ایک نیت کا رکھنا بہت ضروری ہے. اگر اللہ کرے کہ پاکستان میں کوئی ایسی شکل پیدا ہو جائے، کسی ایک جگہ پر جمع ہونا لازم ہو جائے، یا فرض کیجیے ہم پاکستان سمجھے بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی اور سے کہتے ہیں شرف قبول عطا فرما ہمیں کیا معلوم. جیسا کہ میں نے بارہ کہا ہے، عین ممکن ہے کہ تمام مسلمان اقوام جو اس وقت ہیں وہ ریجیکٹ کر دی جائیں بارگاہ خداوندی میں، اللہ تعالیٰ بالکل کسی نئی قوم کو اپنے دین کا جھنڈا تھما دے. اگر ان کی طرف سے پکار آتی ہے کہ آؤ اس جھنڈے پر، تو پوری دنیا کے مسلمانوں پر، صاحب ایمان لوگوں پر ہجرت کر کے وہاں جانا فرض ہو جائے. اس لیے کہ یہ مارکے تو گرم ہوتے ہیں، یہ کہانیاں نہیں ہیں، یہ حقائق ہیں. کچھ اپس اینڈ ڈاؤن کے بعد فرض کیجیے افغانستان ہی کا کوئی خطہ ایسا بنتا ہے جس میں خالص اسلامی حکومت قائم ہو، چاہے وہاں کی معیشت کے کتنے ہی دائرے محدود نظر آ رہے ہو، تنگی محسوس ہو رہی ہو، اگر وہ دارالاسلام بن جاتا ہے، وہ ہمیں پکارتا ہے تو لازم ہو جائے گا ہمارا وہاں جانا. اس طرح ہمارے احباب کو، دوستوں کو، کہ جو کہیں بہرحال بہتر معیشت کی وجہ سے کسی اور دوسرے ممالک کو مقیم ہے، انہیں ذہناً تیار رہنا چاہیے. اگر وہ اسلام کے ساتھ اور اقامت دین کی اس فرضیت کے تصور کے ساتھ تحریک اس تنظیم اسلامی میں شامل ہوئے تو انہیں ذہناً آمادہ رہنا چاہیے کہ اگر جہاں وہ فضا تیار ہو جائے، وہ مرحلہ آ جائے، تو انہیں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر یہاں آنا ہوگا. تو یہ ہجرت عام اور تم میں کب تھے جماعت وسم وجرت و جہاد کی سبیر اللہ. تو اصل میں یہ جو پانچ الفاظ ہے جماعت، اور جماعت کی بنیاد سم و تعت، اور پھر یہ تینوں چیزیں مل کر کس لیے در حقیقت کس کے تحت وہ عمل ہجرت اور عمل جہاد ہوگا، تو یہ تمام چیزیں جو ہے آپس میں مربوط ہیں. جہاد کی پہلی دو منزلوں کے لیے اصل آلہ و ہتھیار قرآن مجید ہے، یہ دوسری اہم بات. پہلی منزل کیا تھی؟ جہاد نفس کے ساتھ، جہاد شیطان کے خلاف، جہاد بگڑے ہوئے معاشرے کے خلاف. دوسری منزل کیا تھی؟ دعوت تبلیغ، شہادت علی الناس. ان دونوں جہادوں کا اعلی قرآن مجید، یعنی جہاد بالقرآن. چنانچہ مجاہدہ مان نفس کا مؤثر ترین ذریعہ ہے قرآن کے ساتھ قیام اللیل یا تہجد. یہی ہے در حقیقت کے جو خوشترام باشد مسلمانش کنی گستہ شمشیر قرآنش. یہ قرآن بھی جیسا کہ میں نے بارہا بیان کیا ہے، جیسا زہر ہو ویسا ہی اس کا تریار درکار ہو. زہر اگر کسی ایک جگہ پر ہی ہے تو اسی جگہ پر کوئی دوا آپ استعمال کریں گے، اپلائی کر لیں گے، اضافہ ہو جائے. زہر اگر پورے وجود میں پھیل گیا تو کوئی ایسی سے درکار ہے جو پورے وجود کے اندر فرار کر سکے. اور شیطان کا وہ زہر جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ ان شیطان یجری من اللسان مجرى الدم، شیطان کو انسان کے وجود میں خون کی طرح سراج کر جاتا ہے. کوئی ہمارا سیل جو ہے واحد خلیہ بھی زندہ نہیں رہ سکتا جب تک کہ خون کا اس کے ساتھ رب اور تعلق نہ ہو. تو اگر یہ زہر شیطان کا زہر اس طرح سراج کر جاتا ہے تو اس کے لیے دریاف بھی وہ دریاف درکار ہوگا کہ جو پورے وجود کے اندر سراج کر جائے، اور پورے وجود میں سراج کرنے والا دریاف قرآن مجید تم بجان کر رفت جہاں دیگر شبد جہاں تبھی کر سب جہاں دیگر شبد. اور اسی طرح دعوت و تبلیغ کا پورا عمل بھی قرآن حکیم ہی کی اساس پر اور اسی کے ذریعے ہونا چاہیے. وہ الفاظ جو پہلے ہم نے نوٹ کیے تھے، انذار قرآن کے ذریعے، تبشیر قرآن کے ذریعے، تذکیر قرآن کے ذریعے، تبلیغ قرآن کی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اور حضور نے فرمایا بلغوا عنی بلغوا آیتک. اب یہ تمام احادیث اور یہ آیات جو ہیں ان کو جو آپ نے سنی ہے آپ کے ذہنوں میں موجود ہیں، لیکن اس تحریر کے ساتھ ان کو ٹانس کے چلے جائیے اپنے ذہن کے اندر، اسی کی گویا کہ اسی ترتیب کے ساتھ یہ تمام چیزیں آپ کے فکر میں مربوط ہو جائیں. تیسری اور آخری منزل پر عہد حاضر میں جہاد بالیت کی موضوع قریب صورت فواہش و منکرات کے خلاف پرعمل مظاہرے ہیں، لیکن اس میں نوبت فقہاء کرام کی طے کردہ شرائط کے تحت قتال یعنی جہاد جہاد کی سیف تک بھی آ سکتی ہے. یہ مسئلہ ٹیکنیکل ہے کہ مسلمانوں کا معاشرہ ہے، ایک دوسرے کے خلاف کیسے جنگ کرے. یہ جب بھی معاملہ ہوگا دین کا تو اس قسم کے عذرا کے رنگ جو ہے ضرور پیش کیے جائیں گے. اگر یہ دل پھیر تو جنگیں ہوتی ہیں مسلمانوں کی، وہی لوگ کہ جو انقلابی جد و جہد کے زمن میں اگر ذرا سی ایسی بات ہو جائے تو بہت ہی اترا اترا کر کہتے ہیں کیا کرنا چاہتے ہیں آپ، کیا مسلمان کو مسلمان سے لڑانا چاہتے ہیں. وہی مسلمان ہے کہ جنہوں نے اس پورے جہاد افغانستان کو جو ہے ظاہر بات ہے کہ روسی فوجوں کے جانے کے بعد اب تو مسلمان کے مسلمان سے کشمکش دے گئے. کوئی کسی کا کوئی ماسٹر ہے، کوئی کسی کا ایجنٹ ہے، وہ تو ایجنٹ تو ہر جگہ پر موجود ہے، کیا پتا کون کس کا ایجنٹ ہے کہ ہے کہ مسلمان. وہ ساری جنگیں چل رہی ہیں لیکن یہ کہ مسلمان مسلمان کے خلاف تلوار کیسے اٹھا سکتا ہے جب آپ اصولی طور پر انقلابی جد و جہد اور اس کے مختلف مراحل کا تذکرہ کریں گے تو اعتراضات کی زبانیں جو ہے وہ کھل جائیں گی. لیکن اس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بہت بڑا احسان ہے اس امت پر، انہوں نے اس بحث کو بالکل منقہ کر دیا. بعض احادیث سے جو استدلال اور اس کے بعد کیا ہے ہمارے بعض علماء نے کہ جب تک کہ کوئی حکمران چاہے کتنا ہی فاسق ہو فاجر ہو کچھ بھی ہو، اگر کفر گواہ کا حکم نہ دے تو کسی بھی صورت میں اس کے خلاف قتال نہیں ہو سکتا، بغاوت نہیں ہو سکتی. امام ابو حنیفہ کا موقف اس میں یقیناً 100% درست ہے، ہو سکتا ہے جہاد ہو سکتا ہے قتال ہو سکتا ہے، لیکن اس کی شرط ہے اتنی تیاری ہو چکی ہو کہ بحالات ظاہرہ کامیابی لازمی اور یقینی نظر آئے. اس کے بعد کیا ہو جاتا ہے، کدھر سے کوئی شکل بدل جاتی ہے، کوئی صورت حال تبدیل ہو جاتی ہے، بات اور ہے. در حقیقت کسی پر سمجھ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کو، ان کو یقینی نظر آیا تھا کہ نظام بدل سکتے، جو بھی یزید کے استخلاف ہوا ہے اس کے خلاف اسلام کر سکتے. اس کے لیے کہ کوفہ بہت فیصلہ کن شہر تھا اور اس کی حبیب اکثریت نے ان کے ساتھ بیعت کا تعلق قائم کیا، غائبانہ بیعت کی ہے حضرت مسلم کے ہاتھ پر، حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر. اس اعتبار سے لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ وہ لوگ اپنے بیعت سے جو ہے منکر ہو گئے تو پھر انہوں نے مصالحت کی نے کوشش کی، اس لیے کہ اس کے بعد ظاہر بات ہے کہ وہ شرط لازم ختم ہو گئی. لیکن یہ جان لیجیے اگر یہ شے حرام مطلق ہوتی تو حضرت حسین کا خروج کیسے ممکن، حضرت عبداللہ ابن زبیر کا خروج کیسے ممکن ہوتا. دونوں جلیل صدر صاحبہ ہے، حضرت عبداللہ ابن زبیر ان کا مرتبہ ہے، مقام ہے، چاہے وہ نسل ثانی سے لیکن صحابہ ہے. صحابہ کا طرز عمل جو ہے وہ بہرحال ہمارے لیے اس درجے میں تو حجت بن جاتا ہے کہ اسے آپ معصیت قرار نہیں دے سکتے، اس سے آپ اختلاف کریں اس کی گنجائش ہوتی ہے، لیکن یہ کہ اسے معصیت یا کسی نفسانیت کی بنیاد پر قرار دے سکتے. اس اعتبار سے نوٹ کر لیجیے یہ مسئلہ بھی آ سکتا ہے اور اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. البتہ ایک آلٹرنیٹ اگر ہمیں زمانے نے فراہم کیا ہے اور یہ زمانے نے فراہم کیا ہے اس سوشل ایولیوشن کے نتیجے میں، جو سوشل ایولیوشن جو ہوا ہے اور اس کا اصل سہرہ جو ہے مغرب کے سر جائے گا، اس نے جہاں بہت سی خباثتیں دی ہیں نو انسانی کو، بہت سی چیزیں ایسی بھی ہیں کہ جن کو ہم یہ کہیں گے کہ یہ ان کا تحفہ ہے نو انسانی کے لیے، اور انہی میں سے یہ تصور بھی ہے کہ لوگوں کو حق حاصل ہے کہ وہ حکومت کو تبدیل کرے. ریاست اور شے ہے، حکومت اور شے. جو شہری ہوتے ہیں کسی مملکت کے کسی ریاست کے، وہ وفادار ریاست کے ہوتے ہیں، حکومت کے نہیں ہوتے. حکومت تبدیل کرنا ان کا حق ہے، اس کو تبدیل کرنے کا ایک ذریعہ بیلٹ بھی ہے، انتخاب بھی ہے، اور ایک ذریعہ ایجوکیشن بھی ہے، بشرطے کہ وہ توڑ پھوڑ والی نہ ہو، بشرطے کہ اس کے اندر کوئی تخریبی عنصر نہ ہو. پوری عزم مسمم کے ساتھ انسان سامنے آئے اور اس کو پروسیس کو بلاک کرے، اس پروسیس کو بلاک کرے، کسی کو توڑے پھوڑنے کا معاملہ نہیں، نہ لوگوں کی جان و مال کو کوئی زدن پہنچی، لیکن پروسیس کو بلاک کرے. جب پروسیس بلاک ہوگا، ریٹیلیشن ہوگی، گولیاں چلے گی، اس وقت پھر یہ کہ پیچھے کوئی مڑ کر دیکھے نہیں اور وہ اپنی پیٹھ پر گولی نہ کھائے چھاتی پر کھائے، یہ طرفہ جنگ ہو جائے تو دو طرفہ نہیں ہو. البتہ یہ کہ جہاں حالات اس کے لیے سازگار ہو تو دو طرفہ جنگ کی بھی کوئی حرام نہیں، حرمت نہیں ہے، اس کی کوئی قطعی ممانعت نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے صرف شرط سخت ہے. دوسرا لازمی تقاضا کیا ہے؟ لوازم جو تین ہیں ان میں سے دوسرا اجتماعیت کا تقاضا. لیکن ظاہر بات ہے ان تینوں سطحوں پر ان کے تقاضے مختلف ہوں گے. فریضہ اول کے ضمن میں، یعنی خود اللہ کا بندہ بننا چاہتے ہیں آپ، خود حلال اور حرام پر کاربند ہونا چاہتے ہیں، خود آپ اطاعت جو ہے اللہ کی حمد پر ہم وقت کرنا چاہتے ہیں، آپ نفس کے خلاف جہاد کرنا چاہتے ہیں، آپ معاشرے کے دباؤ کے خلاف زور لگانا چاہتے ہیں، آپ شیطان سے لڑائی لڑنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے صرف صحبت صالح قونو ما صادقین سے بھی یہ تقاضا پورا ہو سکتا ہے. یہ بھی تو اجتماعیت ہے، ایسے لوگوں کی میت اختیار کریں، ان کی صحبت میں بیٹھے، ان کی مجالس میں بیٹھے، ان کا قرب حاصل کریں. اس سے خود بخود خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت دارے ترا صالح کنت، یہ بھی ایک اجتماعیت ہے در حقیقت. لیکن یہ اجتماعیت کوئی قوانین نہیں ہے، اس میں کوئی سب و اطاعت نہیں ہے، اس میں کوئی اس کا دستور نہیں ہے، کوئی اس کا نظام نہیں ہے، لیکن ہے اجتماعیت. تو اجتماعیت کا تقاضا پہلی منزل پر صرف صحبت صالح. اسی طرح فضیلہ ثانی کے ضمن میں دین کی دعوت، تبلیغ، اتمام حجت، نشر و اشاعت، اس کے ضمن میں دستگاہوں، اداروں، انجمنوں اور سوسائٹیوں سے پورا ہو سکتا ہے. اس میں بھی سب و تعاون اس نوعیت کی نہیں ہوتی، ایک نظام ہے، کوئی صدر ہے، کوئی سیکرٹری ہے، کوئی فنڈز ہے، وہ آ رہے ہیں، حساب کتاب جو ہے آمد و خرچ کا صحیح ہونا چاہیے، اس کے جو اصول معین ہو اس کے مطابق نظام اور ادارہ چلنا چاہیے، کافی ہو. چاہے وہ ادارے دینی دستگاہیں ہوں، تربیت گاہیں ہوں، اشاعت کے ادارے ہوں، آج کل مختلف ادارے ہیں جو اس پر کام کر رہے ہیں، اپنے اپنے طریقے پر کر رہے ہیں. لیکن یہ کہ اس کے لیے بھی کوئی جماعت سم و تاج والی لازم نہیں ہے. دعوت و تبلیغ کا نظام صوفیائے کرام کرتے رہے، اگرچہ وہاں ایک بیٹھ کا نظام تھا، لیکن یہ کہ وہ جماعت ہی شکل میں نہیں تھا، بلکہ وہ صرف بیعت ارشاد کے تحت وہ کام چلتا رہا. لیکن یہ کہ بہرحال اس کے لیے بھی ایک ادارے کی صورت جو ہے وہ کفایت کر جائے گی، وہ بھی اجتماعیت ہے. لیکن اب آئیے تیسرے لیول پر، فریضہ سادس کے ضمن میں سم و تاج فی المعروف کے ٹھیک اسلامی اور عسکری اصول پر مبنی جماعت کے بغیر اس کا تقاضا پورا نہیں ہو سکتا. اصل میں اس میں بڑی ضرورت ہے ہمیں ہر شے کو اس کے صحیح مقام پر رکھنے کی، ایک صلاحیت بھی پیدا کرے اور اس کی عادت پیدا کرے. ہم اگر اجتماعیت پر زور دینے پر آئے تو پھر اس کو ہر لیول کے اوپر اس کو برابر اسی طریقے سے لازم قرار دیں گے. در حقیقت وہ جماعت جو سب و تاج کے اصول پر مبنی ہو، جو عسکری اصول ہے، اس اصول پر مبنی جماعت ناگزیر ہے تیسرے ہدف کے لیے، نہ دوسرے کے لیے لازم نہ پہلے کے لیے لازم. یہی وجہ ہے کہ جس شخص نے بھی تیسری چھت سے نیچے اتر کر دوسری پر ڈیرا لگا لیا، اب اس کو جواب کی ضرورت محسوس ہی نہیں ہوگی، صحیح ہے نہیں محسوس ہو رہی، اس کا فکر اب مربوط ہے.
کسی وجہ سے کم ہمتی ہے، مشتری ہے، یا بھی اپنے صلاحیت نہ ہونا اس کا اعتراف ہے، یا اپنے آپ کو انسان مطمئن کر رہا ہے صرف اس عذر لنگ کی بنیاد پر، لیکن جو بھی ہے اگر وہ جو اقامت دین کی تیسری منزل ہے اس سے انسان قائم ہو جائے تو پھر لزوم جماعت ہو بہت ختم ہو گئے، پھر اس جماعت کے لیے اور سب اطاعت کے نظام کے جو ہے وہ سب کے ریلیونٹ ہو جائیں گے، معاملات سپر فلوس معلوم ہوں گے، اس لیے تو ان کی کوئی اہمیت نہیں۔ لیکن جب اس تیسری چھت کا تصور ہوگا تو کوئی نہایت احمق انسان ہوگا کہ جو اس کی لزوم اور اس کے سب کے لازم ہونے کا انکار کر سکے۔ اس چیز کو اچھے طریقے سے سمجھیے کہ ہر سطح کے ساتھ در حقیقت اس کے لوازم اس کی کیفیت جو ہے بدلتی چلی جاتی ہے۔ اجتماعیت، ایک اجتماعیت وہ ہے کہ جو پہلی سطح پر خود بندگی رب کے لیے اونو ما صادقی صحبت صالح کافی، اس سے بلندر لیول پر ادارے ہو، انجمنے ہو، درسگاہیں ہو، اشاعتی ادارے ہو، مختلف ادارے ہیں، کافی ہیں، سوسائٹیز کافی ہوگی، لیکن اقامت دین، تکبیر رب، اعلی کلمت اللہ، لیظہرہ علی الدین کلہ، اظہار دین الحق علی الدین کلہ، اس منزل کے لیے ظاہر بات ہے کہ یہ تیسری قسم کی جماعت لازم ہے کہ جو سب اوقات کے چیچ اسلامی اور عسکری اصول پر مبنی ہو، اور یہی مراد ہے ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ مبارکہ سے کہ آمرکم بخمس بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ۔ بعض حضرات نے اس حدیث پر جب ہم نے اس کا چرچا شروع کیا بڑے عجیب عجیب قسم کے اعتراضات وارد کیے، تو یہ تو حکومت کے قیام کے بعد ہے، جب نظام حکومت قائم ہو جائے تو اس کی اطاعت لازم ہو، حالانکہ وہی بتائیں گے آپ کو کہ فتح مکہ کے بعد ہجرت ختم ہو گئی، تو وہ کون سی ہجرت ہے جس کو کہ حضور نے دائیں پن اپنی اس حدیث کے اندر مسلمانوں کو متنبع کیا ہے کہ یہ پانچ چیزیں جو ہے وہ لازم کر دی گئی ہیں۔ در حقیقت یہ دین کا وہ بنیادی تصور ہے، میں نے کل بھی عرض کیا تھا، وہ پانچ چیزیں یاد ہیں اس لیے کہ پہلی منزل جو ہے کیونکہ انٹیکٹ رہی ہے، ذہنوں میں تو انٹیکٹ رہی چاہے عمل میں نہ رہی ہو، ذہنوں میں انٹیکٹ رہی، لہذا بولے الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکات و صوم رمضان و حج البیت، یہ انٹیکٹ ہے، اسی لیے اس کو زیادہ ڈارک الفاظ کے اندر دارک شیڈ میں ہم نے دائر کیا۔ آخری منزل ذہنوں سے نکل گئی تو جو اس کے لوازم ہیں وہ کیسے قائم رہ جائیں گے، اصل ہی ختم، تو اس اصل سے تو در حقیقت ان کی فرضیت اور ان کے نزول کا تصور نکلے گا، اگر وہ اصل ہی ختم ہو گیا، بنیادی فرض ہی سامنے نہیں، تو ظاہر بات ہے کہ پھر اس کے لوازم جو ہے وہ خود بخود سپر فلوس ہو جائیں گے اور وہ ان ریلیونٹ ہو جائیں گے۔ یہ ہے در حقیقت تجزیہ۔ بعض ایسی شخصیات کا جو فکر بعد میں سامنے آیا ہے، جو کسی زمانے میں وہ مصداق تھے اس مصرے کا کہ آپ تھے ابتدا عشق میں ہم، اور ہم ان کا حال یہ ہے کہ ہو گئے خاک انتہائی، اس لیے کہ جب ادھر سے ان کی پسپائی ہوئی ہے اور فکر کے سے اپنے فکر سے انہوں نے تیسری منزل کو خارج کر دیا، اور اس کے بعد ظاہر بات ہے کہ لزوم جماعت اور اس سے بھی بڑی کٹھن منزل اور بڑی کڑوی گولی بیٹھ، وہ تو گویا کہ ان کے لیے سرے سے کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں کہ جس کے بارے میں سنجیدگی سے سوچے ہوئے۔ تیسری چیز ہے بیعت، جو پہلے دو فرائض کے ضمن میں ہے، بیعت کے ضمن میں ایک حدیث جو ہے وہ میں نے آگے آ بھی رہی ہے، وہ ماتا و لیسا فی اولوکہ بیعت مات امیتا جاہلیتا، اس میں بھی جو عموم ہے ان الفاظ کے اندر ظاہر بات ہے حضور کے الفاظ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان الفاظ کے اندر فصاحت بلاغت اور ان کے اندر جو بھی عموم کا رنگ ہے ان کو نظر انداز کرنا ممکن نہیں۔ جو شخص مرا اس حال میں کہ اس کی گردن میں بیعت کا علادہ نہیں ہے، فقط ما کالا صوبت من النفاق، فقط ما امینت جاہلیہ، وہ مرا ہے جاہلیت کی موت، اسلام کی موت نہیں، مرا جاہلیت کی موت پر، معلوم ہوا بیعت لوازم میں سے ہے، یہ ہر مسلمان کے لیے لازم مب باتا۔ اب اس کی دو ہی شکلیں ہیں، اگر تو ٹھیک اسلامی نظام قائم ہے تو جو اس کی حکومت ہے، جو اس کا سربراہ ہے، جو خلیفہ ہے، اس کے ہاتھ پر بیعت ہوگی، اگر نہیں ہے تو اسے قائم کرنا فرض ہے
اور اس فرضیت کے لیے جو جماعت قائم ہوگی اس کے ہم نیچے بیٹھ کر بھی ہوگی. دو حالتوں کے سوا تیسری حالت کوئی ہے نہیں. یا اسلامی نظام قائم ہے اس کے سربراہ سے میں قسم و تعداد پھر معروف, قائم نہیں ہے تو قائم کرنے کی جدوجہد کے لیے جماعت اور جماعت کے سربراہ اور امیر سے میں قسم و تعداد پھر معروف. تیسری کوئی حالت ہو تو مجھے بتا دیجیے آپ, سوائے قریش کے اور فرار کی راہیں ہیں. جو بھی اپنی ذمہ داریوں سے بھاگنا چاہتا ہے وہ اپنے لیے جو چاہے وہ رات دن تلاش لے. تو یہاں پڑھ لیجیے وضاحت میں نے کر دی ہے. تیسرا لازمی شے, تیسری لازمی شے بیعت. تو پہلے تو فرائض کے ضمن میں بیعت کے خلوق و اشاعت کی صورت میں کفایت کرتی ہے. یہ ہمارے ہاں بعض حضرات کیونکہ بہت ہی الرجک ہیں اس خلوق اور اشاعت کے سلسلے سے, اور وہ کہتے ہیں کہ اس بیعت کی کوئی دلیل نہیں ہے. حالانکہ اس بیعت کی دلیل موجود ہے. جو بیعت نساح ہے قرآن مجید میں در حقیقت وہ بیعت ارشاد ہے, اور یہ مردوں سے لی گئی ہے. ایک سال کا فصل ہے صرف. بیعت اپنے اولا جو ہے وہ انہیں الفاظ سے لی گئی, ہم شرک نہیں کریں گے, ہم چوری نہیں کریں گے, زنا نہیں کریں گے, یہ نہیں کریں گے, وہ نہیں کریں گے, اور جس نیک کام کا آپ حکم دیں گے وہ ہم بجا لائیں گے. یہ بیعت ارشاد ہے, اور یہ بھی در حقیقت دین کے اندر مستند ہے. دونوں پہلے فرائض کے ضمن میں یہ کفایت کرے گی. وہ جہاد کرنا ہی نہیں ہے, وہ باطل سے پنجہ آزمائی کرنی ہی نہیں ہے, نظام کو قائم کرنے کی جدوجہد تو پیش نظر ہے ہی نہیں. تو اس سے اگلی بیعت کی کیا ضرورت ہے؟ وہ اگلی بیعت تو بیعت اقبہ ثانیہ ہے, جس کے الفاظ وہ ہیں سم و تا فی الوسر والیسر والمرشد والمکر وعلی اثرت علینا. یہ ہے وہ گمبھیر بیعت. یہ در حقیقت ان کو ریلیونٹ معلوم ہوگی جن کے سامنے وہ تیسرے لیول کا تصور موجود ہے. یہ تصور نہیں ہے تو نہ اقتدام جماعت ضروری اور نہ ہی پھر یہ بیعت جو ہے, یہ تو گویا کہ بہت ہی بالکل ہی غیر مقابل سے ہوتا رہ جائے. لیکن فریضہ سالس کے ضمن میں بیعت سب و تعداد فی المعروف کی صورت لازمی اور لابدی. چنانچہ اسی کی جانب اشارہ ہے مسلم رحمہ اللہ کی روایت عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما, انہیں سے وہ روایت ہے. بولیا اسلام و علی خمس, اور وہ ہر مسلمان کو یاد ہے. لیکن انہیں سے یہ روایت ہے کہ جو مسلم شریف کی روایت ہے, درجہ دوم کی کتابوں کی نہیں ہے, درجہ اول پر ٹاپ پر صحیح ہے, صحیح بخاری صحیح مسلم اس کی روایت ہے, جس میں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارکہ وارد ہوئے ہیں, مم مات و لے سفی رلقہ بیعت مات امیقتا جاہلیہ. اس لیے کہ نارمل حالات میں تو دو ہی صورتیں ممکن ہیں. نمبر ایک, اگر کم سے کم شرائط و معیارات پر پورا اترنے والا صحیح اسلامی نظام قائم ہے تو اس کے سربراہ سے بیعت سم و تعداد پھر معروف ہوگی. اور نمبر دو, اگر ایسا نہیں ہے تو صحیح اسلامی حکومت کے قیام کے لیے جدوجہد کرنے والی جماعت کے امیر کے ہاتھ پر بیعت سم و تعداد پھر معروف ہوگی. یہاں پر بھی البتہ ذرا ایک استثنائی کیفیت کے طور پر ایک تیسری شکل ہے, اس کو یہاں پر میں نے نوٹ کیا ہے. تیسری ممکنہ صورت, یہ ہمارے بعض احباب کی جو تنظیم میں شامل ہوئے تھے اور پھر بعض اسباب کی وجہ سے انہوں نے ردی اختیار کی, انہوں نے اس تیسری صورت کی جو احادیث ہے اس کو اپنا مبنا اور مستقل بنایا تھا, اسی سے دلیل اخذ کی تھی, اسی سے بنیاد انہوں نے اخذ کی تھی اپنے استدلال کے لیے. وہ یہ شکل ہے, تیسری ممکنہ صورت صرف ایسے عظیم شدید اور شدید فتنے ہی کی ہو سکتی ہے جس میں حدیث نبوی میں والد الفاظ کے مطابق سویا ہوا شخص جاگنے والے سے بہتر ہو, بیٹھا ہوا شخص کھڑے ہونے والے سے بہتر ہو, اور کھڑا رہنے والا شخص چلنے والے سے بہتر ہو. یہ بات حدیث میں آیا ہے کہ فتنے کی اتنی گمبھیر کیفیت ہو جائے کہ آدمی یہ نہ جان سکے خیر کدھر ہے, ایک بالکل گو مگو کی عالم میں انسان جو ہے مبتلا ہو جائے. جیسے کہ فتنت القبرا کے زمانے میں بعض صحابہ ہو گئے, حضرت علی, حضرت معاویہ, بلکہ حضرت معاویہ جو بعد میں سامنے آئے ہیں. اصل مسئلہ تو یہ تھا کہ ایک طرف حضرت علی, ایک طرف حضرت عائشہ ہے, حضرت زبیر ہے, حضرت طلحہ ہے, کیا کیا جائے؟ اب واقعہ ہے یہ کہ عام آدمی کے لیے جس کے جیسا کہ بعد میں الفاظ آتا ہے فی الارض حیران, یہ جو قرآن مجید میں الفاظ آئے ہیں, تو انسان حیران و ششتر ہو کر کھڑا ہوگا, میں جا کدھر جاؤں, کدھر حق ہے, کدھر باطل ہے, کیا صحیح ہے, کیا غلط ہے, اجتماع کس طرح ہو جائے. تو پھر کسی کونے خطرے میں جا بیٹھنا,
ایک تو اس صورت کے اندر بھی فتنے کی ایسی گمبھیر صورت کے اندر اس کے لیے جواز ہے کہ کوئی انسان بغیر اس پیٹ کے بھی تنہا کہیں کوئی زندگی گزار رہا ہو. اور یا پھر یہ وہ درجہ ہوگا اگر ہم اسے اپنے حالات کے اوپر ان احادیث کو منتقل کریں گے تو نوٹ کر لیجئے, یہ وہ درجہ ہوگا کہ پھر جب آبادیوں میں رہنے کی اجازت آپ کو نہیں ہو, وہ وقت آ سکتا ہے. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ بندہ مومن کی بہترین متاع وہ چند بکریاں ہوں گی جنہیں لے کر جنگل میں نکل جائے. فتنہ اس قدر شدید ہو چکا ہوگا کہ آبادیوں میں رہنا اور تہذیب و تمدن کی جو بھی آسائشیں اور سہولتیں ہیں ان سے استفادہ کرنا جو ہے فتنے سے اس طریقے سے وہ آلودہ ہو جائے کہ پھر اس سے کنارہ کش کرنا ضروری ہوگا. اگر آپ اس صورت کو اختیار کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ حال حق ہو چکا ہے تو پھر تو نکل جائیے, پھر گھروں کی آسائشیں اور گھروں کا عیش و آرام اور یہ جو بھی کچھ کمائی ہے اور جو بھی کچھ انسان اپنی معاش کے لیے تگ و دو کر رہا ہے سب کے سب پھر حرام ہو جائیں گے. لیکن یہ کہ جب تک یہ کیفیت برقرار ہے اس کا مطلب ہے فتنہ اتنا گمبھیر نہیں ہے. اس صورت میں دو ہی شکلیں ہیں, یا تو یہ کہ اسلامی نظام قائم ہو تو اس کے سربراہ سے بیعت سب ہوتا ہے, اور اگر وہ نہیں ہے تو اس کو قائم کرنے کی جد و جہد ہو اس کے لیے جماعت آمرکم بے خمسن بھی جماعت ہے وہ سب ہے بتا, اور اس سب و تعداد کے لیے وہ بیعت سب و تعداد سے معروف. نتیجہ انجمن خدام القرآن کا مقصد ہے جہاد بالقرآن. یہی وجہ ہے کہ 72 میں اس کے قیام کے وقت اس کے جو اغراض و مقاصد معین ہوئے تھے وہ یہ تھے, عربی زبان کی تعلیم و ترویج, قرآن مجید کے مطالعے کی عام ترغیب و تشویق, علوم قرآنی کی عمومی نشر و اشاعت, ایسے نوجوانوں کی مناسب تعلیم و تربیت جو تعلیم و تعلم قرآن کو مقصد زندگی بنا لے, اور ایک ایسی قرآن اکیڈمی کا قیام جو قرآن حکیم کے فلسفہ اور حکمت کو وقت کی اعلیٰ ترین سطح پر پیش کر سکے. اور نمبر 2 تنظیم اسلامی ہے جملہ دینی فرائض کی انجام دہی, بالخصوص اقامت دین یا اسلامی انقلاب کے لیے بیعت ہجرت و جہاد فی سبیل اللہ سب و تعت فی المعروف پر مبنی خالص دینی جماعت. یہ 2 گویا کے آخری اینٹ رزلٹ ہے. ان کے ذمن میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں, آپ 11:15 سے لے کر تو 12:15 تک کر لیجیے گا اس کو وقفے کو. اس کی طرف میرا ذہن اسی مرتبہ ملتان میں دورہ ترجمہ قرآن کی طرف منتقل ہوا. میں نے لاہور میں آ کر پھر جو ختم قرآن کی شب تھی اس میں میں نے یہ بات بیان کی تھی. یہ جو 2 چیزیں ہیں دیکھیے, میں پھر نوٹ کرا دوں, وہ چیز میرے شعور میں اس وقت نہیں تھی جو آج بیان کر رہا ہوں, لیکن میں اللہ تعالیٰ کا اپنے اوپر فضل سمجھتا ہوں. یہ کچھ مناسبت تبا ہے جو اللہ نے عطا کی ہے کہ بغیر اس واضح صحیح شعور کے بھی یہ بات اسی درجے میں میرے قلم سے نکلی. یہی 2 کام ہے در حقیقت کے جو قرآن مجید میں 2 مقامات پر بالکل لچی ہو کر آئے. یہ جو آیت مبارکہ ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون, سورہ صف اور سورہ توبہ دونوں میں اس سے پہلی آیت کیا ہے, یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون, یا یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویاب اللہ اذا یتم نورہ ولو کرہ الکافرون. یہ 2 چیزیں ہیں, اتمام نور اظہار دین حق. اتمام نور مکمل ہو گیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی, یہ قرآن مجید ہے جس میں کہ اللہ کا نور مکمل ہے. اب اتمام نور کے بعد ایک ہی کام رہ گیا ہے, افشاء نور. اب نور کو پھیلانا ہے. وہ جو حدیث ہے حضرت عبیدہ ملیکی سے, یا علی القرآن لا تتوسلوا القرآن وتلوه حق تلاوته فی آناء الليل والنهار وابشروه, اسے عام کرو. اتمام نور ہو چکا اور وہ محفوظ ہے قرآن مجید کی شکل میں. اب ایک ہی کام کرنا, افشاء نور, اس کو پھیلاؤ, اسے عام کرو. یہ ہے جد و جہد کہ جو ہماری انجمن خدام القرآن یا قرآن اکیڈمی یا جو بھی اس عنوان سے کام ہو رہے ہیں ان سب کا اصل مقصد کیا ہے, افشاء نور اللہ کے نور کو کہ جو جس کا اتمام قرآن مجید کی شکل میں ہو چکا ہے. دوسرا کام اظہار دین حق, وہ ایک مرتبہ ہو گیا تھا، پھر اس کی توسیع ہوئی، پھر اس میں زوال آیا، پھر وہ ختم ہوا. اب اس کے لیے اثر نو یہ نشت ثانیہ ہے. اس نشت ثانیہ کے لیے وہ جد و جہد، وہ انقلابی جد و جہد، اس کے لیے جہاد و قتال کے مختلف مراحل، اس کے لیے ایسی حزب اللہ کا تیار کرنا، بیعت سم و تعاد کی بنیاد پر ایک جمعیت کو استوار کرنا، یہ ہے دوسرا کام جو ہم کر رہے ہیں جس کے پیش نظر اصل میں اصل کیا ہے. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. یہ ہے گویا کہ ہمارا موقع تنظیم اسلامی میں، اور وہ اجماع نور کے بعد افشاء نور، یہ در حقیقت ہمارا موقع یا ہمارا نصب العین یا ہمارا مقصد انجمن قدام القرآن کی سطح پر. اللہ تعالی ہمیں اپنے مقاصد کا شعور عطا فرمائے. اس شعور میں وسعت اور گہرائی جتنی کچھ ہے اس کو برقرار رکھے، کہیں کوئی ترقی معکوس شروع نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ کچھ کام کرتے رہنے سے آدمی بس ان کاموں کا تو عادی ہو جاتا ہے، یہ بھول جاتا ہے کہ اس کا دوہرا کیا تھا، کبرا کیا ہے، اس میں حدث کیا تھا، پیش نظر کیا تھا، اس میں ہم کہاں تک آئے ہیں، کہاں آگے جانا ہے. جس کو کہ شاہ ولی اللہ دہلوی نے آفات عبادت میں سے شمار کیا ہے، عادت بن جاتا ہے. بعض کام عادت بن جاتے ہیں تو ان میں تاثیر نہیں رہتی. نماز بھی جب انسان کی عادت بن جاتی ہے تو نماز کے اندر وہ تاثیر نہیں رہتی جو کہ اس مرحلے پر ہوتی ہے جبکہ انسان نفس کے خلاف جدوجہد کرتے ہوئے نماز پڑھ رہا ہوتا. جب وہ عادت ثانیہ بن گئی تو وہ تو گویا کہ انسان کی طبیعت محفوظ بن گئی. اسی طریقے سے تحریکوں میں، تنظیموں میں اس طرح کے معاملات جو شروع ہوتے ہیں کسی شعور کے ساتھ، اس کے پیچھے کوئی پس منظر ہے، اس کا کبرا کبرا ہے، اس کا تجزیہ ہے، وہ انالیسس تھا، کوئی تشخیص تھی جس کی بنا پر کوئی کام شروع کیا گیا. لیکن پھر یہ کہ ہوتے ہوتے وہ روٹینز کی شکل میں آ جاتے ہیں، وہ معمولات بن جاتے ہیں. جو کام کرتے بھی ہیں لوگ تو وہ صرف عادتاً کرنے شروع ہو جاتے ہیں. اور کچھ لوگوں کی ہمت ذرا کمزور پڑتی ہے کسی خارجی سبب سے تو وہ پھر پورا کبرا کبرا بھی نمٹنا شروع ہو جاتا ہے، وہ تجزیہ بھی ذہن سے اوجھل ہو جاتا ہے، وہ تشخیص بھی پھر ذہن میں مستحضر نہیں رہتی. تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے ان تمام چیزوں کو وقتاً فوقتاً تازہ کرتے رہے. اور اسی کی ایک کوشش میں نے فرائض دینی کے جامع تصور کے ضمن میں آج پھر کی ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.